بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم بعد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر مغموم رہتے تھے, کسی وقت آپ کو چین نہ تھا. یہ کیفیت فکر آخرت سے تھی اور دن بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 بار استغفار فرماتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی قریب الوفات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے رکھے ان کی وفات ہو گئی. ام ایمن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی چلا کر رونے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کے نبی کے سامنے بھی رونا شروع کر دیا؟ چونکہ آپ کے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اس لیے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور بھی تو رو رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا ممنوع نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندوں کے قلوب کو نرم فرما دیں اور ان میں شفقت و رحمت کا مادہ عطا فرما دیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے حتیٰ کہ خود اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور وہ اس وقت حق تعالی شانہ کی حمد کرتا ہے. جس اس کی روح کو نکالا جاتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید سناؤ. میں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی پر تو نازل ہوا ہے اور آپ ہی کو سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں. میں نے امتثال امر میں شروع کیا اور سورہ نساء پڑھنا شروع کی اور میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, سو اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر جن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے گواہی دینے کے لیے حاضر لاویں گے. تو میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا کہ دونوں آنکھیں گریے کی وجہ سے بہہ رہی تھیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کے آنسو جاری تھے. رونا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک آنسوؤں کا رونا, یہ رقت قلبی کی وجہ سے ہوتا ہے, ایک نعمت ہے آنسو از خود آ جائے, تو ایک رونا آواز سے رونا ہے, یہ جنم میں منع ہے. تو یہ جو رونے کی نقلیں کرتے ہیں مجالس میں بھی بات آوازیں نکالتے ہیں, اگر رونا آتا ہے رقت قلبی سے تو بس آنسو جاری ہو جاتے ہیں, آواز نکالنے کا سلسلہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے اور وہ چیں چیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی, میں ان کو نکال لایا, ان کی ماں نے دیکھا تو بےتاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ آؤ, ان بچوں کو وہیں رکھ آؤ جہاں سے لائے ہو. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے, وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ تشریف لائے. آپ نے رنجیدہ ہو کر فرمایا ابو مسعود اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر تھرا اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی. صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی مرتبہ بھی پڑھا تھا، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ ایک بار پڑھنے سے علاج تو ہوتا ہے، علاج تو اس وقت ہوتا ہے جب سنا اور سن کے عمل ہو، اور وہ جو زہر ہے جو ہم میں ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اور کثرت سے مردوں میں بھی اور اب عورتوں میں بھی بیماری ہے، بیماری ہے. اس بیماری کا نام خود رائی ہے. میں جب سکھر گیا پہلی بار تو ایک عجیب حیرت انگیز بات دیکھی کہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ کا مطب تھا، مطب سے کچھ دور پہ مسجد تھی، تو اس مسجد کیا تھی، کوئی حضرت کی خانقاہ تھی، حضرت ہی نے بنوائی تھی، حضرت کے انتظام میں تھی. تو نماز جیسی ختم ہوئی، پہلی نماز پڑھی، نماز ختم ہوتی ایک نوجوان اٹھا، نوجوان تھا، داڑھی تھی پوری، اور بلند آواز سے اس نے کہا کہ حضرات، میرے اندر خودرائی کا مرض ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات دلا دے. میں جتنے دن رہا وہی ایک آواز ہر نماز کے بعد. خیر وہ تو اپنی سناتا تھا، لیکن اس کا دل پہ چوٹ ہمارے لگتی تھی، دل پہ چوٹ اس سے ہمارے لگتی تھی. خودرائی بہت بڑا زہر ہے اور ہم میں ہے. اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہم میں نہیں ہے تو جھوٹا ہے، اور وہ یقیناً اس مرض میں مبتلا ہے. خودرائی کے بارے میں سمجھ لیجیے اس کی شدت. خودرائی ہی وہ مرض ہے جو سب کچھ لے ڈوبتا ہے. بظاہر تو ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہماری ایسی سوچ ہے اور ہم دوسروں سے بہتر سوچ لیتے ہیں. خوب سوچیے آپ، لیکن انجام اس کا جہنم ہے، اس کا انجام جہنم. آزمودم مقلدور اندیش را، ہم نے خوب آزما لیا عقل دور اندیش کو، ہماری بڑی عقل تھی، بڑی دور اندیش عقل تھی. آزمودم مقلدور اندیش را، بعد ازاں دیوانہ سازم خیش را. بس جب پتہ چل گیا کہ ہماری عقل کا کیا حال ہے تو اپنے کو دیوانہ بنا دیا، یعنی اپنی عقل کو خیر بات کہا اور کسی اور کی عقل کو پکڑ لیا. خود رائے کہتے ہیں کہ اپنی رائے رکھنا کسی بھی معاملے میں. اسی لیے اس طریق میں اس خود رائے کو ختم کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے خود رائے کے ختم ہونے کا. تو اپنے کہا میں حدیث شریف پہ عمل کرتا ہوں. کس حدیث شریف پہ عمل کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے چن لیا. ایک وقت میں نفیل عبادتیں بہت ہوتی ہیں، کس نفیل عبادت کو اختیار کیا؟ اپنی مرضی سے اختیار کیا، وہی خود رائی ہے. خود رائی تو حق تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے بزرگوں کا یہ شعر بار بار نقل کیا ہے اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، کہ درئیں طریق اس راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں، تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، درئیں طریق خود رائی کفر است. فرمایا اس راستے میں تو خود رائی کفر ہے. تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی مرضی ختم کرو، ہر چیز پوچھ پوچھ کے کرو کسی سے. اور اس وقت جو ہے حالت یہ ہے کہ لگتا ہے کہ عورتوں میں یہ مرض اور کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہو، جیسے ان کی خود رائی دیکھ کے حیرانی ہوتی. آج کل کے ہمارے جو احباب ہیں ماشاءاللہ، چونکہ یہ سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، اور کچھ یہ مجھ سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتے رہتے ہیں، اور خط سے بھی ان کو چھوڑتا نہیں ہوں. چونکہ میں نے ایک مرتبہ اپنے کچھ خطوط حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب کو دکھایا کہ حضرت دیکھ لیجئے ذرا میں خط کا جواب جو دے رہا ہوں وہ کیسے ہیں، صحیح ہیں یا نہیں. حضرت نے خط رکھ لیے. دوسرے دن حضرت نے خط واپس کیا، میں نے کہا حضرت فرمائیے. تو حضرت نے کہا کہ فرمایا کہ دیکھو، جس کا شیخ ٹرا نہ ہو اس کی اصلاح نہیں ہو رہی. تو میرے ٹرے پن کی وجہ سے بہت کچھ ان کی خودرائی ختم ہے. لیکن عورتوں میں کہاں سے اتنی خودرائی بھر گئی ہے، جس کو دیکھ دیکھ کے افسوس اور حیرت ہوتی ہے. ان کی تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے ان عورتوں کی, آج کل شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو الا ماشاء اللہ جو خود رائی کو خیر بات کہہ چکی ہو, شوہر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, اپنی رائے لے کے چلی آتی ہیں, ہر معاملے میں اپنی رائے رکھتی ہیں, اور یہ بھول جاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو گھر عورت کی رائے سے چلے اس پہ لعنت ہے, لعنت فرمائی. جس لڑکی کو دیکھیے, نوجوان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, خط لکھتی ہیں, وہ اپنی ہی رائے لگا رہے, باپ کے سامنے اپنی رائے, شوہر کے سامنے اپنی رائے. اسی طرح سے مرد بھی ہیں بہت سے, یہ مرد جو ہیں چھپے ہوئے خود رائے والے ہوتے ہیں, بظاہر تو وہ چک چک کے ملتے ہیں کہ اپنی رائے بنا لی, اس رائے سے ہٹتے نہیں. تو یہ خود رائی بہت شدید مرض ہے جس کے ساتھ اصلاح نہیں ہو سکتی, اس کو سمجھنا چاہیے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی, اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے. تدبیر تو بس ایک ہے کہ ایک اپنا بڑا بناؤ, شیخ بناؤ, اور اس کو اپنا ہر حال لکھو, لکھتے لکھتے تمہاری رائے نکل جائے گی, کیونکہ ہر معاملے میں وہ تم اب اس کی رائے پر عمل کر رہے ہو. دیکھیں مجھے زکام ہو گیا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اتنے عرصے سے بزرگوں سے مکاتبت کی وجہ سے عادت پڑ گئی کہ اپنی رائے نہ ہو, زکام ہو گیا, ناک سے پانی بہت نکل رہا ہے, تو سوچا کہ مسجد نہیں جانا چاہیے کیونکہ لوگوں کو, دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی. شاید حکم بھی یہی ہے کہ زکام جس کو مسجد نہ آئے, لیکن اس کے باوجود میں نے آج حضرت کو لکھا کہ حضرت میں نے تو مسجد نہیں جا رہا ہوں چونکہ میں زکام ہو گیا, لیکن اس کی حد کیا ہے, جب تک پانی آتا رہے تب تک نہیں تھا. اب وہ ارشاد فرمائیں گے یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے. اپنی اپنا تو سمجھ لیجئے, ہم جب کوئی کام کرتے ہیں یا جو کوئی سوچ ہماری ہوتی ہے وہ تو محض شیطانی ہوتی ہے, ہم تو شیطان کے اعلی کار ہیں, ہماری تو سوچ میں ہمیشہ وہی چیز گھسی رہتی ہے چاہے بظاہر وہ سوچ کتنی ہی اچھی ہو. سمجھ لیجئے اچھی طرح سے, اپنے آپ کو کبھی بھی بھروسہ اپنے اوپر اپنی عقل پر نہ کیجیے, شیطان لگا ہوا ہے, اپنی سوچ ڈال دے گا, اپنی سوچ پہ عمل نہ کریں, اپنی سوچ ہی نہ رکھیں. سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اپنی سوچ نہ رکھیں, کوئی معاملہ آئے کسی سے پوچھیں اس معاملے میں مجھے کیا کرنا ہے, بس غصہ ختم, جو اللہ کا حکم ہے معلوم کرنا. اگر معلوم ہے اور اس وقت پوچھنے کی مہلت نہیں تو جو معلوم ہے اس پہ عمل کریں اور پھر اطلاع دیں کہ حضرت ایسے موقع پہ ایسا کیا, وہ تصحیح کر دیں گے. خود رائے کسی صورت میں نہ ہو. مجھے افسوس ہوتا ہے عورتوں کے اوپر, ان میں تو خود رائی ہوتی نہیں تھی, اب کہاں سے اتنی آ گئی. جس عورت میں خود رائی نہیں ہوگی وہ سکون سے رہے, جہاں بے قراری ہے, جہاں بے تابی ہے, جہاں پریشانی ہے, چاہے مرد ہو یا عورت, اس کا سبب واحد یہ ہے کہ خود رائی. کیونکہ خود رائی کا جو عکس ہے, خود رائی نام ہے تجویز کا, کہ اپنی تجویز ہو, اپنی رائے ہو, اس کا جو عکس ہے اس کا نام ہے تفویض, اور تفویض کی خاصیت ہے سکون قلب, اطمینان اور راحت اس کی خاصیت ہے. تو جب اس کا الٹا ہوگا, یعنی تفویض کی بجائے خود رائی ہے کسی میں, تو اس کے دل کو کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا, تو ہمیشہ پریشان رہے گا. اور خود رائی کی ایک علامت لکھی ہے, وہ مجھے حضرت نے بتائی, حضرت حفیظ اللہ صاحب نے, کہ حساس ہونا علامت ہے خود رائی. یاد رکھیے, حساس, کسی نے ایک جملہ کہہ دیا اب آپ کو لگ گئی آگ, حساسیت ہے. آپ ہیں کیا؟ فرعون ہے کیا ہے؟ اور جو دوسروں کو کہتے رہتے ہیں اس کی بھی کبھی جائزہ لیا ہے؟ آپ جو بیوی کو کہتے رہتے ہیں اس کا کبھی جائزہ لیا ہے؟ کیا کیا باتیں کہہ دیتے ہیں, اور ادھر سے ایک جملہ آیا تو آپ چراغ پا ہو گئے. حساسیت ہے آپ بھائی, علاج تو کرانے سے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, کبھی اس کے خلاف ہو سکتا ہے. اور حکیم الامت نے لکھا کہ یوں تو تمام گناہوں سے نفرت ہے مجھے, لیکن جس قدر نفرت کبر سے ہے اتنی کسی سے نہیں. اور یہ خود رائی کبری کی ایک شکل ہے, کبری کی ایک شکل ہے. ایک صاحب نے لکھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو, خود رائی کا بھی مرض مجھ میں ہے, اس کا تو ضروری علاج ہونا چاہیے. اب یہ عورتیں ہیں شادی شدہ, سنتی ہیں آواز آتی ہیں, گھر میں سکون نہیں, میاں بیوی میں اختلافات ہیں, خوشگواری نہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب آپ عورت ہیں بیوی ہیں تو شوہر کے سامنے کیوں نہیں جھکتی؟ کیا آپ نے پڑھا نہیں بہشتی زیور میں کیا لکھا ہوا ہے شوہر کے حقوق کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. شوہر کے ایک اشارے پر چلنا چاہیے بیوی کو, بشرطے کہ شوہر ناجائز کام کو نہ کہے. بس اتنی شرط ہے, ناجائز کام کو اگر شوہر کہے ہرگز نہ مانے, کوئی حرج نہیں, چپ رہے لیکن ادب سے رہے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ بہشتی زیور میں تو لکھا ہوا ہے کہ شوہر اگر کہے کہ تم رات بھر ایک پیر پہ کھڑی رہو تو ایسا ہی کریں. تم کون ہو جو شوہر کو تجویز دینے والی ہو؟ اے عورتوں, اللہ سے ڈرو. تم اپنے آپ کو بڑی پارسا سمجھتی ہو, بڑے پاک سمجھتی ہو, چند نفلیں پڑھ کر. کبھی اندازہ ہے کہ تمہارے اندر تو خودرائی خوشی ہوئی ہے جو سیدھا سیدھا جہنم میں لے جانے والی چیز ہے, اور خودرائی شکر کے بھی خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور جنت دکھائی گئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم میں عورتیں زیادہ نظر آئیں. پوچھا گیا کہ حضرت کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا, یہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا, مجھے یاد نہیں ہے حدیث شریف لیکن مفہوم یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر کی ناشکری کوئی معمولی جرم نہیں ہے, شوہر کی بھی ناشکری ہو اور کس کی, اور پھر کس کا شکر ادا کرتے. بہت افسوسناک حالت ہے. چاہے لاکھ سمجھا دیا جائے, لاکھ بتا بھائی بیٹی زیور پڑھو, کس لیے بیٹی زیور؟ یہ جو آج کل معاشرہ ہے اور آج کل جو معیار بن گیا ہے, جو آج کل تہذیب ہے, یہ تو جھوٹی ہے, کافرانہ ہے, فاسقانہ ہے. اس کی نقل کیا کرتے ہیں؟ اس کافرانہ اور فاسقانہ تہذیب میں جو امریکہ اور یورپ سے آئی ہے, اس میں سراسر یہی ہے کہ عورت کو بھی خود رائے ہو, عورت بھی اپنے فیصلے کرے, عورت کی بھی اپنی رائے ہو. لیکن یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اور مردوں کو بھی عورتوں کی ٹریننگ نرمی کے ساتھ اس طرح سے کرنی چاہیے, یہ ضروری ہے ان کے اوپر. جب اتنا بڑا گناہ ہے تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو شادی ہونے کے فوراً بعد یہ سکھائیں پیار سے, محبت سے, کہ دیکھو اس میں تمہارا نقصان ہے, خود رائی تمہارا کام نہیں, تم تو جھکے رہنا ہے. انتہائی افسوسناک حالت, گھر کے گھر خراب ہو رہے ہیں. جس گھر میں دیکھو جھگڑا ہے, فساد ہے اور خوشگواری ناپید ہے. بھائی میاں بیوی تو جب ہیں تو انتہائی خوشگوار ماحول ہونا چاہیے, نتیجہ پھر بچے بگڑ جاتے ہیں. بچہ ہے وہ ماں کی بات نہیں مانتا, جو چاہے کر رہا ہے, ماں اس کو کچھ کر نہیں سکتی, بے بس. تو وجہ یہی ہے کہ خودرائی تو تمہارے اندر بھری ہوئی ہے, وہی بچے میں آئی. بچہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھر رہا ہے. تو یہ خودرائی کا علاج کرنا چاہیے. اب بیٹھے کیا خودرائی کے بارے میں معلوم ہو گیا؟ کیا آپ کے اندر خودرائی نہیں ہے؟ ہے تو علاج کیوں نہیں کرتے اس کا؟ اور میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ تم کیا جس طرح سے گھر کو بگاڑنے پہ تلی ہوئی ہو تم لوگ, کیوں نہیں شوہروں کے سامنے تم جھک جاتی ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر پر لعنت ہے جس میں عورتوں کی رائے چلے؟ کیسے بتایا جائے؟ ساری جڑ فتنے کی, فساد کی, خرابی کی, ناخوشگواری کی بس یہ ایک ہے کہ خود رائے. اور جس طرح سے عورتوں میں وہ غلط, مردوں میں بھی غلط. مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنا بڑا بنائے, اپنا شیخ بنائے, کیونکہ اگر ان کا بڑا نہیں ہوا تو وہ عورتوں پہ ظلم کریں گے. بڑا ہی نہیں کوئی, کس سے پوچھیں گے؟ وہ جو چاہیں گے کریں گے اپنی رائے سے, اور اس میں ہوگا ظلم. اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی. خود رائے تو نکل ہی نہیں سکتی جب تک کہ کسی کا کوئی شیخ نہ ہو, جس کے سامنے وہ شیخ حقیقی ہو, شیخ رسمی نہ ہو. رسمی شیخ بنا لیا, رسمی شیخ سے کیا ہوتا ہے؟ شیخ حقیقی یہ ہے کہ اس کے اشارے پہ چلے, پوچھ پوچھ کے کام کرے, تو خود رائے نکلے گی. پھر پڑھتا ہوں, اس لیے یہ والا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط اور اس کا مرید کا خط ان کے اور اس کا جواب. خود رائے کا بھی مرض مجھ میں ہے تو اس کا ضرور علاج ہونا چاہیے, ورنہ یہ تو سب کو ملیا میٹ کر دے گا, سب کو ملیا میٹ کر دے گا. جواب لکھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, ابتدا میں علاج اسی میں منحصر ہے کہ نمبر ایک, ہر وقت اہتمام و مراقبہ رہے کہ اس زمینے کا قرب وقوع تو نہیں ہوا. زمینہ گناہ ہم کہتے ہیں کہ اپنی رائے لگا دی یہ گناہ ہے, اس کا قرب وقوع تو نہیں ہوا, یعنی ہونے کے قریب تو نہیں ہو گیا میں اس کے, یعنی اب ہم تقریباً خود رائی والا کام کرنے والے ہیں, ایسی سوچ لانے والے ہیں. نمبر دو, جب محسوس ہو تو اس کے مقتضا کی عملاً مخالفت کی جائے, یعنی اس رائے پہ عمل نہ کیا جائے. اپنی رائے پہ کیوں عمل کرے؟ اگر پھر بھی وقوع ہو جائے, پھر بھی خود رائی پہ عمل ہو جائے, تو نفس کو کچھ مناسب سزا دی جائے، خواہ بدنی خواہ مالی، چاہے بدن کی کو دی جائے سزا کہ نفلیں پڑھو یا بھوکے رہو، یا مالی صدقہ کرو خیرات کرو. مثلا یہ خیال رکھا کہ کسی امر میں اپنی رائے پر امر کرنے کا تو ارادہ نہیں ہوا، جب معلوم ہوا کہ مجھے اپنی رائے پر عمل کرنے کا عزم ہو گیا تو اس رائے پر عمل نہ کیا، لیکن اگر غلطی سے پھر بھی ہو گیا تو 10 رکعت نفل جرمانے کی ادا کی یا کچھ پیسے خیرات کی دیے. اسی تو جڑ کٹتی، اسی سے مشق کرتے. میرا اپنا مجھے بتایا حضرت نے مشق کرائی تھی، تو اب مجھے مثلا کہیں جانا ہے، اب میں یہ والی چپل پہنوں کہ وہ والی چپل پہنوں کہ جوتے پہنوں، میں گھر والوں سے پوچھ لیتا ہوں اپنی رائے نہ رکھو. عورتیں مجھ کو تو یہی اکثر قصہ یہ ہوتا ہے ان کی خودرائی کی وجہ سے وہ مشکل میں مبتلا ہوتے. بھائی خودرائی جب ہوگی تو شوہر کو تم کیسے پسند آؤ گی؟ سیدھی سیدھی بات ہے. دیکھیے باطنی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اثر دوسرے پہ خود بخود پڑتا ہے، اس میں خاصیت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. ایک آدمی متواضع ہے، اس کے دل میں توازو ہے، آپ کی بے اختیار اس کی طرف محبت پیدا ہوگی چاہے آپ کو اس کی توازو کا علم بھی نہ ہو، خاصیت ہے اس کی. اسی طرح سے جس کے دل میں، جس عورت کے دل میں تکبر ہوگا، خودرائی ہوگی، عجب ہوگا، اس کی طرف شوہر کا میلان نہیں ہوگا، شوہر محبت نہیں کر پائے گا اس سے. یہ اتنا بڑا تو تم بدبودار چیز لے کے بیٹھی ہو، یہ کم بدبودار چیز ہے. اب آپ گودے پخانہ رکھ کے بیٹھی رہے تو شوہر آ کے آپ کو پیار کرے گا؟ لاہور اللہ قوت. تو یہ خودرائی کیا پخانے سے کم ہے جو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہر چیز میں اپنی رائے، ہر چیز میں اپنی رائے، کوئی حد ہوتی ہے اس کی؟ بے حد و حساب خود رائے. توبہ کرنا چاہیے، اس کا علاج میں لگنا چاہیے کہ اب میں کوئی کام نہیں کروں ایسا جو شوہر کے خلاف. بھائی شوہر ہی تو تمہارا سب کچھ ہے، جو وہ کہے وہ کرو. ہاں ناجائز کام نہ کرو، اس کا کہنا ناجائز کام، لیکن اپنی رائے نہ رکھو. بھائی شوہر غلط رائے دے گا، بھائی اسی غلط میں برکت ہوگی، تمہاری عقل مندی میں برکت نہیں ہوگی. بڑی عقل مند بنی ہوئی ہے، شوہر کو رائے دیتی پھر رہی. دیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پہ لعنت ہوگی، لاکھ آپ ذہین ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لعنت ہوگی، اب لعنت ہی ہوگی. بہت ذہین ہیں آپ، بہت دور اندیش ہیں، شوہر کو اتنی عقل نہیں ہے، دے رہا ہے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہوگا، اس رائے میں ضرور لعنت ہوگا. یاد رکھو اپنی رائے ختم کرو. عورتوں کو کہہ رہا ہوں اور مردوں کو بھی کہہ رہا ہوں، مردوں کو بھی چاہیے اپنی رائے ختم کر. عقل تو ہوتی ہے، لیکن عقل یہ منحوس عقل ہے. عقل تو ہے، منحوس عقل ہے جو شوہر کو رائے دے. جو شوہر کو رائے دے وہ عقل منحوس ہے. ہاں شوہر پوچھے مشورتن عرض کر دو، اپنی رائے کے طور سے نہ کہو کہ ایسا ہی ہو، مشورتن کر دو، یعنی ایک بات کہہ دی آپ، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اب یہ رائے دے دی نہیں ایسا ہی ہو، بھائی اگر غلط شوہر کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ جب میں قصہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا اور وہ ایک گدھے پہ سوار تھا، خچر پہ، اور اس کے ایک طرف ایک تھیلا تھا جو اس کے اوپر خچر پہ تھا، اس پہ کچھ اناج تھا اس میں لدا ہوا. تو وہ باتیں کرنے لگا چلتے چلتے، تو کہنے لگا کہ یہ تم جو کر رہے ہو اس میں خچر سے زور بھی پڑ رہا ہے، یہ جو اناج ہے ایک طرف کو تم ایسا کرو کہ اس کو دو طرف کر دو، دو طرف کر دو، آدھا ادھر آدھا ادھر. ہاں دوسری طرف اس نے مٹی بھری ہوئی تھی، دوسری طرف میں مٹی بھری ہوئی تھی بیلنس کرنے کے، اس نے اس کو نکال دو آدھا اناج ادھر آدھا اناج ادھر. بڑی اچھی رائے اس نے کر دیا، بڑا خوش ہوا، اور اس نے اس کو بھی بیٹھا لیا خچر پہ. چلو جب چلنے لگا تو ادھر جا کر یہ پوچھا اس نے اس سے، کہہ رہا بھائی تم نے تو بڑی اچھی رائے دی، میں تو اتنا عقل مند نہیں تھا، میں نے ایک طرف مٹی رکھی ہوئی تھی، ایک طرف اناج رکھا ہوا تھا، تم نے اتنی اچھی رائے دی، دیکھو وزن بھی کم ہو گیا اور تم بہت عقل مند ہو. تو یہ بتاؤ تمہارے پاس کتنے جانور ہیں؟ کہنا میرے پاس ایک بھی جانور نہیں. کہنا کھیت ہیں؟ کھیت بھی نہیں. کہنے گا پھر تمہاری عقل تو بڑی منحوس ہے، نکلو یہاں سے، اتار دیا تمہاری نحوست سے یہ خچر بھی خراب ہوگا. اور کہا کہ ایسی منحوس عقل کو مجھے نہیں چاہیے، واپس
اناج اس کو ادھر ڈالا اور اس میں مٹی بھری اور کہا کہ تمہاری ایسی منوس عقل تم کو مبارک ہو, تمہاری ایسی عقل کا کیا فائدہ کہ جس عقل کو لے کر تمہارے پاس ایک بھی جانور نہیں, ایک بھی میرے پاس تو اتنے جانور ہیں. دیکھا آپ نے بد عقل آدمی برکت میں, اور یہ بڑے ذہین بنتے پھر رہے تھے لیکن اس میں برکت نہیں تھی. برکت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ فرما دے کہ لعنت ہے, اس میں برکت کہاں ہوگی, کہاں سے برکت ہوگی؟ بے ایمان کا جائزہ لو اپنے. اسی پہ یہ کہہ رہا تھا, یہ والا محفوظ پڑھا گیا تھا کہ مشائخ بھی اپنی اصلاح سے مستثنا نہیں. فرمایا کہ جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو, اس کی نظر صحیح ہو. پتہ چلا کہ ہر شیخ کی نظر صحیح نہیں ہوتی, شیخ بننا کافی نہیں. جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو وہ اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے. شیخ کے لیے بھی ہے کہ اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے کہ اپنے احوال خاص سامنے اس کی رائے سے عمل کیا کرے. دیکھ رہے ہیں آپ, شیخ جس کی نظر صحیح ہے اس کو بھی یہ حکم ہے کہ ایک اپنے لیے شیخ بنا اور اس کی رائے سے عمل کرو, اپنی رائے سے عمل مت کرو. کیونکہ اپنے خیالات اور واقعات میں اپنی نظر تو ایک ہی پہلو پر جاتی ہے. ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم نے جو ہے صحیح سوچا, ابھی صحیح سوچا اور بھی تو پہلو ہوتے ہیں اس کے, اور دوسروں کی نظر ہر پہلو پہ جاتی ہے. اور جس شخص کو دوسرا شیخ نہ ملے کیا کرے؟ تو وہ اپنے چھوٹوں سے ہی مشورہ کرے. اس طرح بھی غلطی سے محفوظ رہے گا. جب میں مشائخ کے لیے بھی اس کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی کو اپنا بڑا بنائیں اور اپنے معاملات خاص سامنے محض اپنی رائے سے عمل نہ کریں, تو غیر مشائخ کے لیے تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور عورتوں کے لیے کتنی ضرورت ہوئی؟ یہ عورتوں کے دماغ میں یہ جو پھوٹتی ہیں چیزیں رائے کی, یہی غلط ہے نا, یہی بیماری ہے. کیوں اپنی رائے ہر چیز میں لگاتی ہو؟ اپنی آرام و راحت کو دیکھو, اپنی آرام و راحت کو طلب کر لو, کوئی حرج نہیں, مذاق نہیں. رائے کہاں لگا رہی ہو اپنی؟ تم شوہر کہے کہ یہ صوفہ یہاں رکھیں گے, بیوی کہے شوہر یہ صوفہ یہاں ہوگا, ارے اگر یہ صوفہ جہاں شوہر نے کہا تھا وہاں رکھ دو تو کیا ہو جائے گا؟ کہ کھانے کو نہیں ملے گا. بیکار چیزوں میں اپنی رائے کیوں لگا رہی ہو؟ شوہر کی بات مان لو, برکت اسی میں ہو, چاہے وہ بددا ہو, کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے؟ بس ہر شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی رائے سے اب کو اپنے کو نفع متعدی کا اہل سمجھ لے. بس اپنی رائے لگا لی کہ اب ہم تو تبلیغ کر سکتے ہیں, اب ہم تو واعظ کر سکتے ہیں, اب ہم تو کتابیں پڑھ کے سنا سکتے ہیں, اپنی رائے. اور مبتدایان سلوک جو سلوک میں شروع کر رہے ہیں, سلوک کو شروع کر رہے ہیں, یہ تو بہت ہی مضر اور سد راہ ہے. ان کا تو یہ مذاق ہونا چاہیے, احمد تو عاشقی بمشیخت تیرا چیکار. ارے احمد تو عاشق ہے, تیرا تجھ کو مشیخت سے کیا مطلب کہ میں شیخ بنوں؟ دیکھیے احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی, سینکڑوں مرید, سینکڑوں خلفاء, ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر مبارک سے نکلا. وہ یہ کہتے تھے کہ میرا حشر فرعون جیسا ہو جائے, اپنے کو بدعا دیتے تھے کہ اب میرا حشر نعوذ باللہ فرعون جیسا ہو جائے, نمرود جیسا ہو جائے, حامان جیسا ہو جائے, اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں. شیخ اور یہ کہے میں شیخ ہوں, وہ شیخ کہاں ہے؟ احمد تو عاشقی بے مشیخت. کیوں بھائی, صحیح پڑھنے کا طریقہ اس کا؟ فارسی آتی ہے آپ کو کیا ہے؟ احمد تو عاشقی بمشیخت تیرا چکا. شیخ بننے سے تجھے کیا مطلب؟ دیوانہ باش, دیوانہ ہو جا. سلسلہ شد شد نہ شد, یہ سلسلہ بھی سلسلہ چلے نہ چلے تم کو اس سے کیا مطلب؟ تم اللہ والے بنو. دیوانہ باش یہی ہے. آزمودم مقلدور اندیش را, بعد ازاں دیوانہ سازم خیش را. خوب اپنی عقل کو آزما لیا, اس کے بعد اپنے کو دیوانہ بنا لیا, یعنی کسی کے سپرد کر دیا. یاد رکھیے کہ خود رائی کے تقاضے پر عمل یہ گناہ ہے, لکھا ہے, مضموم ہے, ذمیمہ ہے. اور کیا معنی ہوتے؟ کیسے کہا جائے اس کو؟ گناہ ہی نہیں سمجھتے تو سب سے زیادہ اشد یہ بات نہیں گناہ ہے. یہ موت کے وقت ایمان کو لے جانے والے گناہ ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, کیا مطلب ہے؟ کبر وہ گناہ ہے
جو مرتے وقت ایمان کو لے جائے گا. شیطان تو پورا کھیل کھیل دے گا, شیطان تو پورا کھیل آپ کے اس کبر کو اسی وقت بھڑکائے گا جب موت آئے گی. اتنی خطرناک چیز. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ معصیت یا گناہ کمبخت نہایت ہی بری اور مہلک چیز ہے, اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے. وہ وقت اور وہ گھڑی بندے کے لیے نہایت ہی مبغوض اور منحوس ہے جس میں بندہ اپنے خدا کا نافرمان ہوتا ہے. تصاویر دیکھ رہے ہیں, تصاویر دیکھنا حرام ہے, یاد رکھیے. تصویر چاہے کیسی بھی ہو حرام ہے, اس کا دیکھنا حرام ہے. بلا ضرورت, اب ضرورت اگر پڑ جائے مجبوری ہے توبہ کرو, استغفار. غیبت حرام ہے, کینہ رکھنا حرام ہے, خود رائی آپ نے سن لیا حرام ہے, عجب حرام ہے, یہ سب چیزیں حرام ہیں, ان کو لے کے کیا کریں. وہ گھڑی بندے کے لیے نہایت ہی مبغوض اور منحوس ہے جس میں بندہ اپنے خدا کا نافرمان ہوتا ہے. اگر حس ہو تو فوراً معصیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوس ہوتی ہے, تاریکی محسوس ہوتی ہے. اور بعض نافرمانیوں کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے, جو بڑے خوف کی بات ہے. اور معصیت میں ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اس کے محکوم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہ شوخی کرنے لگا, فرمایا آج ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گھوڑا ہماری نافرمانی کرتا ہے. اور ایک خاصیت معصیت کی سب سے زیادہ شدید ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی بے فکری اور بے خیالی سے صغیرہ سے کبیرہ صادر ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سبب کفر کا بن جاتا ہے. یہی تو اصل ہے, سارا کھیل یہی ہے. دیکھیے ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے, آپ سے اصلاحی تعلق کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ گناہ ہوتے ہیں, گناہ سے گناہ کا علاج ہو جائے. میں نے گناہ کا علاج ہی کیوں چاہتے ہیں آپ, کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے کہ گناہ سے تو جہنم میں چلے جائیں گے. میں نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ طریقہ بہت آسان ہے, اس کے لیے آپ اتنا چکر کیوں کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے تعلق کریں اور اس کے بعد میں آپ کو 10% کے کام بتاؤں, یہ کرو وہ کرو یہ نہ کرو, آپ اتنی مشکل میں کیوں پڑیں گے؟ آپ یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت اللہ نے یوں کہہ دیا کریں کہ اللہ میں وہ گنہگار ہوں اور یہ گناہ ہم نے کیے ہیں, مجھے معاف کر دیجیے. میں آپ کو بقسم کہتا ہوں کہ آپ کے سب گناہ معاف. اب وہ اتنی زیادہ پریشانی کیا بات ہے, اب وہ چپ ہو گئے. اب ان کو جواب ہی نہیں بن پڑا کہ اب کیسے کہیں کہ ہاں مجھے اصلاحی تعلق چاہیے. چپ ہو گئے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ حق تعالیٰ آپ کے گناہ کی معافی مانگتے ہیں معافی مل جائے گی, یہ بالکل صحیح ہے, ذرا بھی شک نہیں. حق تعالیٰ جب اپنے بندے کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھیں گے اور کہیں گے معافی مانگ رہا ہے, فوراً جیسے بھی گناہ اس کے ہوں گے سب معاف ہو جائیں گے, کوئی شک ہے نہ شبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہے صرف, کہ یہ صرف اس وقت ہے, یہ صرف ایمان والوں کے لیے. جس کا ایمان ہوگا اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, اور ایمان نہیں ہوا تو اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے, اس کو اس کی معافی نہیں ہے, چاہے لاکھ وہ معافی مانگے. تو ہم جو بزرگوں سے تعلق رکھ کرتے ہیں وہ صرف ایمان کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں. ایمان کی حفاظت کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, یہ شیطان موت کے وقت آ کے لے جائے گا. جو بھی آپ کا رذیل نفس ہوگا اسی کو بھڑکا دے گا, اور عین موت کی حالت میں کفر کی حالت میں مر جائے گا, جو کبر ہے. کبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر بیٹھے گا, قرآن کی شان میں بھی گستاخی, جو چاہے کر بیٹھے, کبر تو کبر ہوتا ہے, تکلیف میں غصہ دلا دے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ بزرگوں سے تعلق ضروری ہے تاکہ اپنی خود رائی ختم ہو اور آدمی بن جائے, آدمی جھک جائے, جھکا ہوا آدمی اچھا ہوتا ہے. جز خضوع و بندگی و اضطرار اندر ہی حضرت ندارہ دیتا ہمارا, اندر کی حالت تو اسی وقت ہے جب خضوع ہو, عاجزی ہو, خود رائی نہ ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو رذیلہ ہے خود رائی اور تکبر, یا اللہ اس سے نجات عطا فرمائے, یا اللہ اس سے نجات عطا فرمائے.